بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أربعين أحاديث نووي كشرح كدرس جاريها، اور آج کی نشست میں حدیث نمبر 9 کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں، اور فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن محمد العباد البدر حفظہ اللہ کے شرح سے شرح کریں گے انشاءاللہ. حدیث کا متن پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر ترجمہ، اور اس کے بعد پھر تشریح. حدیث کا متن، حدیث نمبر 9. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ. تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف کرنے ہلاک کر ڈالا تھا. صحیح بخاری اور مسلم. اس حدیث کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1، اتفق الشیخان، دونوں شیخان کا اتفاق ہے، علی اخراج هذا الحدیث، اس حدیث کی تخریج پر. جب شیخان کہا جاتا ہے محدثین کے تعلق سے تو کون ہے؟ البخاری و مسلم، انہیں شیخان کہا جاتا ہے. صحابہ کرام میں سے کون ہے؟ ابو بکر اور عمر، بارک اللہ فیکم. وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، اور یہ حدیث اسی لفظ کے مطابق صحیح مسلم میں ہے، کتاب الفضائل میں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے متفق علیہ یا رواہ البخاری و مسلم، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے جو لفظ ہے، ان دونوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، یا بخاری کا ہوگا یا مسلم کا ہوگا، لیکن الفاظ ملتے جلتے ہوں گے، معنی بھی یہی ہوگا، اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے. تو شخص فرماتے ہو قد جاء بیان وہ بهذا اللفظ عند مسلم، اور یہ لفظ جو بیان کیا گیا ہے مسلم میں ہے، کتاب الفضائل میں، حدیث نمبر 1737. وقد جاء بیان سبب الحدیث عنده في كتاب الحج، اور اس حدیث کے سبب کا بیان کتاب الحج میں، حدیث نمبر 1337 میں، 1337 میں بیان کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اب یہ حدیث جو کتاب الحج میں ہے، راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اسی حدیث کو دوسرے لفظوں کے ساتھ مزید ایکسٹرا معلومات انفارمیشن کے ساتھ کتاب الحج میں روایت موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ایوہ الناس, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. کتاب الحج میں روایت ہے تو حج کے ایام میں خطبہ تھا. فقال ایوہ الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو, اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا بس تم لوگ حج کرو. فقال رجل, تو ایک شخص نے کہا اکل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال میں ہم حج کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا کیا ہر سال میں ہمارے اوپر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فسکت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. فسکت یعنی ہوا, حتی قالها ثلاثا, یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیسری مرتبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج واجب ہو جاتا, یہ مسئلہ واجب ہو جاتا. ولم استطعتم, اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. ثم قال, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم, مجھے چھوڑ دو اس چیز پر جس چیز پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے. فانما ہلک من کان قبلکم, بے شک تم میں سے جو پہلے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا, یا ان کی ہلاکت کی صرف یہی وجہ تھی بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم, کثرت سے سوال کرنا اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا, کثرت سے سوال اور اختلاف. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, بس اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو اس چیز میں سے جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے طاقت ہے اسے بجا لاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں بس اسے چھوڑ دو. اس سے کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ پہلے پوائنٹ میں سے دو احادیث ہیں, دونوں سے مسلم ہیں, ایک ہی کتاب الفضائل دوسری کتاب الحج میں. کتاب الفضائل میں کوئی قصہ نہیں ہے, کوئی سبب نہیں, صرف حدیث کو بیان کیا گیا ہے. کتاب الحج میں قصے کے ساتھ سبب کے ساتھ حدیث کو بیان کیا گیا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ وہ تو ہے دونوں میں ہے, جو تو یکسانیت ہے نا دونوں میں, فرق کیا ہے؟ اور طالب علم کو سننے والے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہم نے دونوں روایتوں کو سنا ہے, دوسری روایت میں مزید دلچسپی ہے تھی کہ نہیں, مزید وضاحت ہے کہ نہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ. دوسری روایت میں سبب بیان کیا جا رہا ہے, امت ہلاک ہوئی ہے, ان میں ہلاکت ہوئی ہے, اور وجہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوال کرنے والے بھی صحابی ہے. حج فرض ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, کیا ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض تین مرتبہ. سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاموش کیوں اختیار کی؟ کہ مت پوچھو یہ سوال, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہاں کیوں نہیں فرمایا؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, دیکھا کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے, کتنی مشکل ہے. اگر ہر سال فرض ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے, جب استطاعت نہ رکھتے تو گنہگار ہوتے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ تارکین الحج ہوتے, بڑی مصیبت ہے. فرائض کو چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے, تو امت میں پہلے مصیبتیں کم ہیں, پہلے واجبات کی کمی کم ہے کیا؟ ایک اور واجب کی بھی کمی ہو جائے گی نعوذ باللہ تو کیا ہوگا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبر, بردباری, حلم, حکمت, سبق ہے, ہم سب کے لیے سبق ہے. اگر غصہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے, بات غصے کی تو ہے, میں ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ لیکن غصے میں بھی تعلیم ہے, سبحان اللہ. ہاں کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک ہی لفظ ہے, ہاں, بات ختم ہو گئی. لیکن اس ہاں کہنے کے بعد اس کے اثرات پوری امت پہ تا قیامت کیا ہونے والے ہیں. بعض اوقات ہم باتیں کرتے ہیں, بات کر ہی دیتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے اس بات کا اثر ہماری بچوں پر, ہماری فیملی پر کیا ہونے والا ہے, رشتہ داروں پر کیا ہونے والا ہے, اپنے پیاروں پر کیا ہونے والا ہے, اور پورے مسلمانوں پر کیا ہونے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حق بات نہیں کرنی چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق بات کرنی ہے حکمت کے ساتھ. کون سی حق بات کب کرنی ہے, یہ نہیں ہے کہ مزار کی طرف جا کے لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے مزار کے اندر جا کے قبر کو توڑنا شروع کر دینا ہے. قبر کو ٹوٹنا چاہیے کہ نہیں؟ شرک ہے. لیکن ہاتھ سے توڑنا چاہیے قبر کو, یا خود جس نے اسے تعمیر کیا ہے اس کے دل کے اندر پہلے اس بت کو توڑا جائے تاکہ وہ خود پھر اس سے دوری اختیار کی جائے, جب یہ مزارات ویران ہوں گے تو پھر خود بخود ٹوٹ جائیں گے. حکمت ہے. دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں, قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه, جس چیز سے تمہیں نے منع کر دیا, روک دیا, فاجتنبوه, بس اس کا اجتناب کرو, فوراً اجتناب کرو, رک جاؤ. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم, جس کا میں تمہیں حکم دوں تو اس میں سے جتنا تمہارے اندر طاقت ہے, استطاعت ہے, اسے بجا لاؤ. کیا فرق ہے دونوں جملے میں, کون بتائے گا؟ پہلا جملہ دوسرا جملہ, ایک واضح فرق ہے. پہلا نہیں دوسرا امر ہے, یہ تو پکی بات ہے. نہیں, اس کے علاوہ نہیں, ہر حال میں رک جانا ہے, اور واجب ہر حال میں نہیں کرنا. واجب کے ساتھ ایک قید لگی ہوئی ہے استطاعت کی, تو نہیں میں قید کیوں نہیں ہے؟
نہیں کرنا بہت آسان ہے
جی,
کام کو نہیں کرنا آسان
ہے. نہیں, آسان تو ہے,
کام سے منع کرنا آسان
ہے. کام سے منع کرنا یعنی کسی چیز سے رک جانا آسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں قید کیوں نہیں لگی استطاعت کی؟
اس لیے کہ ہر مکلف ہے, وہ نہیں رک سکتا ہے, اس کی استطاعت نہیں چاہیے.
کیسے؟
ہر مکلف جو ہے, ہاں, اس کے لیے پوسیبل ہے کہ وہاں نہیں سے رک جائے.
نہیں سے رک جائے پاسبل ہے.
اچھا, لیکن مکلف نے جب عبادت وغیرہ کرنی ہے, بعض لوگ کر سکتے ہیں, بعض نہیں کر سکتے.
اطاعت میں مشقت ہے, اطاعت میں مشقت ہے, تو نہیں بھی تو اطاعت ہی تو ہے. نہیں, اطاعت نہیں ہے, اوامر میں مشقت ہے, یوں کہہ رہے ہیں آپ, اور نواہی میں مشقت نہیں ہے. جب سود کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے, آپ کے سامنے بہت زیادہ زیادہ مال نہیں کرتے, مشقت نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. باتیں سب اب گھوم رہے ہیں, ایک لفظ ہے, ایک لفظ ہے. نہیں, میں ضرورت کس چیز کی نہیں ہے, استطاعت کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ ہاتھ کو نہ اٹھائیں, نہیں اٹھاتے آپ, ضرورت ہے اس کے لیے استطاعت کی. میں کہتا ہوں 100 کلو کا پتھر اٹھائیں, فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ تو نہیں کے لیے استطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. یہی ایک لفظ سننا چاہتا ہوں میں, خود قید جو استطاعت کی وہ عوامر کے ساتھ ہے, نواہی کے ساتھ شراب مت پیو. آپ رک سکتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, لیٹنا پڑے گا, حرکت کی ضرورت ہے, اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت ہے. لیکن کرنے کے لیے, فعل کرنے کے لیے, فعل بغیر حرکت کے ہوتا ہے, تو کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو اوامر بجا لانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے استطاعت لازمی ہے. لیکن نواہی کے لیے ترک ہے. ترک یعنی آپ نے نہیں کرنا, اور نہیں کرنے کے لیے استطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے, 0% بھی نہیں ہے. واضح ہے بات؟ نواہی کے مت, نواہی اطاعت مطلب یہ ہے کہ آپ نے کام سے رک جانا ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے, یہی اطاعت ہے. آپ جھوٹ جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ مت بولو, اس لیے طاقت کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں نہیں, اس کے لیے بات یہ استطاعت کا ہونا لازمی ہے رک جانے سے. سوال یہ ہے, بس یہی بات ہے کہ رک جانے سے لازمی نہیں ہے, رک جانے کے لیے استطاعت لازمی نہیں ہے, لیکن کرنے کے لیے استطاعت لازمی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات ہے, واضح ہے. الحمدللہ. ففیہ تقید امتثال امتثال الامر بالاستطاعت دون النہی, اور اس میں قید لگائی گئی ہے اوامر میں استطاعت کی, نہیں میں یہ قید نہیں ہے. وذالک, وہ اس لیے, ان النہی من باب التروک, کیونکہ نہیں جو ہے اصل میں ترک کرنے کے باب میں سے ہے. چھوڑنے کے لیے استطاعت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ یہ مستطاعت, اور نہیں خود بخود مستطاع ہے, بغیر کرنے کے مستطاع ہے. فإن الانسان مستطيع الا يفعل, ہر بندہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ نہ کرے. کیا خیال ہے؟ یہ استطاعت ہے کہ نہیں ہر بندے کے؟ کچھ نہ کرنے کی استطاعت سب میں ہے کہ نہیں؟ اپاہج میں ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کرنے کی سب میں ہے, سبحان اللہ. وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة, اور امر کے جو قید ہے استطاعت کی گئی ہے, لأنه تکلیف بفعل, کیونکہ کسی فعل کرنے کی تکلیف ہے. فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع, اور یہ فعل کرنا استطاعت ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته, جس کو حکم دیا گیا, جس چیز کو بجا لانے کا حکم دیا گیا اسے, وہ اس چیز کو اپنی حسب استطاعت بجا لاتا ہے. فمثلا, اب مثال دیکھیں, لما, بسم اللہ, لما نهي عن شرب الخمر, جب شراب پینے سے منہ کیا گیا, والمنهي مستطيع عدم شربها, وہ جسے منع کیا گیا شراب نہ پینے کی استطاعت اس کے اندر موجود ہے. والصلاة مأمور بها, اور نماز کا حکم دیا گیا, وهو يصلي على حسب استطاعته, نماز وہ پڑھتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق, من قیام, قیام کی حالت میں, وإلا فعن جلوس, نہیں قیام کی حالت میں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ دے, وإلا فهو مضطجع, یا لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. ومما يوضح في الحسيات, اور محسوس چیزوں میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. ما لو قيل للإنسان, جب کسی شخص کہا جاتا ہے, لا تدخل من هذا الباب, اس دروازے سے اندر داخل نہ ہو, فإنه مستطيع ألا يدخل, تو اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ داخل نہ ہو کہ نہیں؟ استطاعت ہے, داخل نہیں ہونا چاہتا, منع کر دیا اس دروازے سے داخل نہیں ہونا, اب اس دروازے سے داخل کہ اس کے لیے لازمی طاقت کی ضرورت ہے کہ وہ داخل نہ ہو. لأنه ترک, کیونکہ یہ چھوڑنا ہے, ترک ہے. لأنه ترک, ولو قیل له احمل هذه الصخرة, اور اگر اسے یہ کہا جائے کہ اس پتھر کو اٹھاؤ, فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع, اٹھا بھی سکتا نہیں بھی اٹھا سکتا, لأنه فعل, کیونکہ یہ فعل ہے. ٹھیک. تیسرا پوائنٹ, ترک المنہیات باق علی عمومہ, منہیات کو چھوڑنا, ترک کرنا اپنے عموم پر باقی رہتا ہے ہمیشہ. ولا يستثنى منه الا ما تدعو الضرورة اليه, اس میں سے مستثنی کیا ہے؟ جس چیز کی ضرورت پڑ جائے. کأکل المیتتی لحفظ النفس، جیسا کہ مردار جانور کھانا اپنی جان بچانے کے لیے. ودفع الغصۃ بشرب قلیل من الخمر، اور دفع الغصۃ، غصہ کسے کہتے ہیں؟ دفع الغصہ، دفع الغصہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اسے سانس کے دائرے میں کوئی ٹکڑا چلا جائے یا کھانا پھنس جاتا ہے اسے حلق میں. تو ایک صورت ہے، صرف ایک صورت ہے فقہا کے نزدیک شراب پینے کی ضرورت کی، ایک صورت ہے، دوسری ہے نہیں. اگرچہ فقہ کی کتاب بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن جو صحیح قول راجح ہے وہ ایک ہی صورت ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور اسے کھانا حلق میں پھنس گیا، پانی پینے کے نہیں، اس کے شراب ہے، اس نے ایک گھونٹ شراب پیا اور اس کا جو کھانا ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا. ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی ضرورت ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کیسا مسلمان ہے، پانی نہیں تو شراب رکھتے اپنے پاس، یہ تو مسئلہ ہے نا جی. کہاں مل گیا؟ کوئی صحراؤں میں شراب ہے، کوئی درخت لگے ہوئے؟ یار عقل کی بات کرو. اس لیے فقہا کہتے ہیں یہ صورت بھی صرف فرضی صورت ہے، حقیقت صورت نہیں ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، شراب کے آپ گلاس رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے کو آپ کو ڈر ہے کہیں آپ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور جب مسئلہ پھر آپ ایک گھونٹ پی لیتے ہیں، کیا یہ صورت ممکن ہے؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اب شروع نہیں پڑھا سنا آپ نے، اگر جائز ہے تو اس صورت میں جائز ہے، ورنہ علاج کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتہ ہے شراب پینا علاج کے لیے بھی حرام ہے. اچھا اب کون بتائے گا حرام ہے؟ حرام تو شفا نہیں، معروف حدیث ہے، حرام شفا نہیں معروف ہے، لیکن حقیقتا کی بات میں کر رہا ہوں. حدیث میں تو، حدیث تو ہے، حدیث میں ہے، بلا سکتا وہ بھی حرام میں بات کر دی ہے، لیکن شراب میں حقیقت اگر ہم دیکھیں کیا شراب میں شفا ہے؟ آپ سے فرمان سارا کو میں نے مان لیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار کیسے ممکن ہے، شراب میڈیسن میں استعمال ہو رہی ہے، آپ لوگ کرتے نہیں ہو، اور عام طور پہ ہومیوپیتھی میں شراب استعمال ہوتی ہے، الکحل استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ان کی دوائی پرزرو نہیں ہو سکتی، بڑا مسئلہ ہے. کیا شراب علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں کی جا سکتی، کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی، الٹرنیٹو بھی نہ ہو تب بھی نہیں. نہیں اس کو بعد میں، یہ اس کو تو حل کرنا پہلے. جی شراب کے تعلق سے الکحل ایک ہی چیز ہے، میرے نزدیک دونوں ایک چیز ہے، آپ کے نزدیک فرق ہے تو بتائیں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے دونوں میں، بعض چیزوں میں نیچر ویچر کچھ نہیں ہے، حرام حرام ہے، شراب تھوڑی ہو یا زیادہ ہو حرام ہے. ٹھیک ہے بات پکی ہے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جو تھوڑے مقدار میں، جس جو زیادہ مقدار میں نشے اور اس کو تھوڑے مقدار بھی حرام ہے، تو مقدار کی بات نہیں ہو رہی، جو حرام ہے وہ حرام ہے، ایک گھونٹ بھی حرام ہے، دس پیالے بھی حرام ہیں. شراب علاج کے لیے کیوں استعمال نہیں کی جا سکتی حقیقتا؟ شرعاً تو ہم نے کہہ دیا حرام ہے، حقیقتا کیوں نہیں؟ اگر علاج مریض ہے، علاج نہ کرے مر جائے گا، لازمی ہے، یہ بغیر علاج کے بھی چانس ہے اسے ٹھیک ہونے کا، کیا خیال ہے؟ تو ضرورت ہے، ضرورت سے کیا مراد ہے؟ کہ جان بچنے کا چانس ہی نہیں ہے. تو علاج کے لیے بعض اوقات بغیر علاج کے بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ چانس ہو جائے کہ اب اس کی جان بچ سکتی ہے، شیخ العثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ علاج کے بغیر بھی مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس لیے شراب سرے سے ہی استعمال کرنا درست ہے ہی نہیں، حرام ہے. دوسری وجہ، کیا شراب پینے سے مرض کا جانا 100% ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں آپ کو یہ دوائی دیتا ہوں آپ کو 100% شفا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ 100% شفا ہے؟ اور شراب تو ویسے حرام ہے. تو دو شرطیں ہیں ان کو اچھی طرح یاد رکھ لیں, ضرورت کو ٹالنے کی, جو ضرورت کے لیے جائز ہے. پہلی یہ کہ اس کے بغیر کوئی اور چیز نہ ہو, صرف وہی چیز ہی ہے جان بچانے کے لیے, وہی چیز ہے, اس کے بغیر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں, صرف وہی ہے یقیناً. اور دوسری اس چیز کے استعمال سے جان بچ بھی جائے 100%. نہیں سمجھ آئی؟ آئی ہے تو پھر پریشان کیوں ہو؟ دوبارہ آئے. پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹو نہ ہو. اگر حلال الٹرنیٹو ہے تو اس کی طرف جاؤ, حرام کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ جان بچانے کے لیے اگر حلال موجود ہے تو حرام کی طرف جا کیوں رہے ہو؟ تو پہلی شرط ہے کہ کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے حلال میں, وہی چیز ہے, اسی سے جان بچنی ہے. دوسری شرط کہ 100% اسی سے جان بچے گی. مثال, شدید بھوک کی حالت میں مردار جانور کا کھانا. جب مردار جانور کھایا جاتا ہے تو زندگی بچ سکتی ہے کہ نہیں؟ شراب پینے میں علاج کے لیے, مردار جانور کھانا زندگی بچانے کے لیے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ واضح فرق ہے کہ نہیں؟ مردار جانور کھانے سے جان بڑھ سکتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ تو بھر گیا اور جو وجہ تھی اس کی ہلاکت کی وہ ٹل گئی. لیکن شراب پینے علاج کے لیے کس نے کہا کہ 100% یہی اس کا علاج, اس مرض بھی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہے نا. حصی حقیقتاً بھی اور حصاً بھی انسان جب شدید بھوک میں ہوتا ہے, جب اس کے پیٹ میں کچھ چلی جاتی ہے تو توانائی محسوس کر دیتا ہے اور اس کی صحت واپس آ جاتی ہے. اچھا, ایک اور صورت ہے. شیخ وسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شدید پیاس ہے, کچھ بھی نہیں صرف شراب ہے, تو پیاس کو ختم کرنے کے لیے شراب پی جا سکتی ہے؟ پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ مر رہا ہے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. بارک اللہ, شراب پینے سے اور پیاس بڑھتی ہے, اور اگر اس نے مرنا 4 گھنٹے میں ہے تو 2 گھنٹے میں مرے گا. تو اس نے ضرورت کو ٹالا ہے یا خود مصیبت گلے میں ڈالی ہے؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں شریعت کا نور, دیکھیں مسائل کے حل میں. میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, آگے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی کوشچن مارکس لگے ہوئے ہیں, ایکسکلیمیشن مارکس لگے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ذرا معاشرے دیکھیں, ماحول دیکھیں, کہاں رہتے ہیں؟ مکہ میں رہتے ہیں, پھر مدینہ میں رہتے ہیں. ٹیکنالوجی کتنے عروج پہ تھی, سبحان اللہ. مشکل سے پانی ملتا تھا وضو کے لیے, استعمال کے لیے. لیکن اتنی خوبصورت باتیں جو آج بڑے بڑے ڈاکٹرز کو پریشان حیران کر دیتی ہیں. اسے کہتے ہیں الوحی من اللہ سبحانہ وتعالی, وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وہ دفع الغصہ کا سمجھ آگے کیا ہے تو ہوتی ہے, کیسے غصہ کو دفع کیا جاتا ہے؟ ایک ہی صورت, دوسری صورت ہے شراب کی کوئی؟ جی, سمجھ آئی بات؟ الحمدللہ. کمپوزیشن شراب کی بتایا میں نے, کس میں؟ ہاں دیکھیں میری بات سنیں, جو بھی نشے آور چیز ہے, نشے آور چیز کل میں اسکر وہ خمر, جو چیز نشہ اور وہ خمر میں ہے, ہیروئن دیکھ لیں آپ, شراب تو نہیں ہے ہیروئن. کم مقدار میں جائز ہے, کم سے کم مقدار میں جائز ہے. تو مقدار کی بات کہاں سے ہے بھائی؟ یہ غلط فہمی لگی ہے بعض لوگوں کو کہ کم مقدار میں پیے تو جائز ہے. اتنی مقدار میں پیتے ہیں جس میں نشے نہیں آتے تو جائز ہے؟ کس نے کہا بھائی؟ ابھی کم مقدار میں ہے, انسان کا جسم جو ہے عادی ہو جاتا ہے کم مقدار, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر کیا کرو گے؟ نشہ ور تو ہو گئے نا, نشے میں ڈوب گئے کہ نہیں؟ ہرگز جائز نہیں ہے. جس میں نے پہلے بتایا, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زیادہ مقدار میں نشہ ور, وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں النہی الذی یجب اجتنابہ ما کان للتحریم, جس منع کرنے سے جو منع کرنے کی چیز کو چھوڑنا واجب ہے وہ ہے جو تحریم کے لیے حرام کے لیے، جس چیز کا اجتناب منع کرنے کی وجہ سے واجب ہے، یعنی اجتناب کرنا واجب ہے جسے سے منع کیا گیا وہ ہے جو تحریم کے لیے، حرمت کے لیے ہو. وما كان للكراهة يجوز فعله، اور جو کراہت کے لیے منع کیا گیا ہو اس کو عمل کرنا جائز ہے. یعنی مکروہ ہے تو مکروہ، لیکن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. وترکه اولى من فعله، اس کو چھوڑنا ترک کرنا اس کے فعل کرنے سے بہتر ہے، اولا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ نہیں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے النہی للتحریم، دوسرا النہی للکراہ. اور قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی النہی للتحریم، الا کہ کوئی اور قرینہ آ جائے جو اس تحریم کو اس حرمت سے نکال کے کراہ کی طرف لے کے جائے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں المأمور به یأتی به المکلف على قدر طاقته، جس چیز کا حکم دیا گیا مکلف اس میں سے جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ہی قدر اسے بجا لاتا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، حدیث میں آیا، یہ آیت بھی واضح دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسع، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. فإذا كان لا يستطيع الاتيان بالفعل على هيئة الكاملة، اگر مکمل طور پر کسی فعل کو بجا لا میں قاصر ہو اسے مکمل طور پہ نہ بجا لا سکے، اتا به على ما دونها تو اس سے کم درجے کا فعل کر لے جو اس سے کم تھوڑا سا ہے، کرنا ضرور ہے. فإذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى جالسا، اگر قیام کے حالت نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے. واذا لم يستطع الاتيان بالواجب كاملا اتى بما يقدر عليه منه، اگر واجب کو بجا لانے میں مکمل طور پہ طاقت نہیں رکھتا تو جتنی اس کے اندر طاقت ہے مقدرت ہے اس کے مطابق اسے بجا لائے. فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي الوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، پانی اس کے پاس ہے تھوڑا سا وضو اس نے کرنا ہے تو جتنا اس کے پاس پانی وضو کر لے ترتیب سے، جب پانی ختم ہو جائے اب آدھا وضو ہو گیا ہے، آدھا وضو باقی ہے، سر کا مسا باقی ہے اور پاؤں کا دھونا باقی ہے، اب کیا کرے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جتنی پانی ہے اسے استعمال کرو وضو میں، جو حصے بچ جائیں جسم کے اس کے لیے تیمم کر لو، وضو مکمل ہو گیا. فتق اللہ مستطاعت، اگرچہ ایک اور قول بھی ہے کہ تیمم ہی کافی ہے، لیکن کیونکہ پانی موجود ہے آپ اس پانی کا کیا کریں گے، یہ پانی آپ کے حاجت سے پینے سے بھی زیادہ ہے، آپ کے استعمال سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پانی ہے، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے شرط ہے تیمم نہیں ہو سکتا، تو پانی آپ استعمال کریں گے، اگر مکمل وضو ہو گیا تو ٹھیک ہے، شرط وضو مکمل کرنا ہے پانی سے، یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا مسا کر لینا یہاں پہ بازو کا چہرے کا، نہیں نہ وضو ہوا اور نہ تیمم ہوا، یاد رکھیں. تو وضو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، پانی اگر مکمل ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مکمل ہوتا تو بقیہ حصوں کے لیے آپ تیمم کر لیں کافی ہے. وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ إِخْرَاجَ صَاعٍ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ، زکات الفطر کے لیے ایک صاع شرط ہے نا، ایک صاع کس پر واجب ہے؟ ہر اس مسلمان پر واجب ہے زکات فطر، فطرانہ بھی کہتے ہیں رمضان کے آخری ایام میں، جس کے پاس ایک صاع کی مقدار چاول یا گندم یا کوئی بھی اناج اس کی اپنی حاجت سے زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے اس کے گھر کے اندر، اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اس ایک صاع کو زکات الفطر میں دے فقراء کو. کسی کے پاس آدھا صاع ہے دے یا نہ دے؟ فتق اللہ مصطفیٰ، تم آدھا دے دے اور باقی آدھا جو ہے، ہاں باقی آدھا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. سونا کیا تھا آپ کے ساتھ، ابھی پتہ چلتا ہے کتنے سمجھ آئی یہ بات. سونا کی زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے جی؟ 85 گرام، 7.5 تولیہ 85 گرام. کسی کے پاس 70 گرام ہے زکوٰۃ دے گا کیوں بھائی؟ نصاب تک نہیں پہنچا شرط ہے، تو ساعت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ساعت تو نہیں ہے. فطرانے کے لیے ساع کا مکمل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن فقیر کو ساع دینا چاہیے. کیا 85 گرام سونا فقیر کو دیتے مکمل؟ یا یہ صرف اور صرف نصاب ہے، جب پورا ہوگا پھر 2.5% دیں گے آپ، اس میں سے 2.5% دیں گے جب 85 گرام کے برابر یا زیادہ سونا ہو اور سال بھی گزر جائے. لیکن ایک سا آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، وافر ہے. اب ایک سا سے کم ہے تو جتنا آپ کے پاس ہے آپ دے دیں. فتقوا اللہ ما استطعتم، زکوٰۃ کا نصاب استطاعت میں 85 گرام سے کم استطاعت نہیں، 85 گرام استطاعت ہے شرعاً، واضح ہے. الحمدللہ شخص فرماتے ہیں وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعض أخرجه. نمبر 6 قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه. اچھا، کثرت سوالات ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، اور کثرت سوالات اور انبیاء پر اختلاف، انبیاء سے اختلاف کرنا پچھلے قوموں کی ہلاکت کا سبب بنا. پچھلی قوم سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ، پچھلی قومیں کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ، بنی اسرائیل، یہ قریب ترین قومیں ہیں. کثرت سوال کہ کوئی مثال کو جانتا ہے؟ ایک ہاتھ کھڑا کر کے نا، سیدھا ہاتھ، آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. گائے کا واقعہ، گائے کا قصہ سورۃ البقرہ میں کتنے سوال کیے، سوال پہ سوال. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اذبحوا بقرہ، فعل امر ہے کہ نہیں؟ کیا چاہیے تھا؟ کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے. اللہ کے حکم میں کوئی خاص رنگ، کوئی خاص عمر، کوئی خاص شکل، کوئی اور قید تھی؟ نہیں تھی نا کوئی قید، کوئی وصف خاص تھا؟ نہیں تھا. انہوں نے سوال کیا، پھر قید آئی، دوسرا سوال کیا اور قید آئی، تیسرا کیا اور قید آئی. بعد میں اب پریشانی ہوئی، اب اس ان اوصاف کی گائے صرف ایک ہی ہے اور وہ مل نہیں رہی، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا کہ نہیں؟ تو اس لیے جس نے بھی شریعت کے معاملات میں حد سے گزرنے کی کوشش کی وہ ہلاک ضرور ہوا. اسے کہتے ہیں التنقع، غلو کرنا، حد گزر جانا. ہر چیز کی حد ہے. آپ کو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے بہت آدھی پینی ہے صبح، آدھی پینی ہے شام، یا آدھی پینی ہے آج، آدھی پینی ہے کل. کہ مریض آتا ہے کہتے ہیں یار میں 3 دن میں ٹھیک ہوں گا، میں ابھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، پوری پی لیتا ہے، ٹھیک ہوگا وہ یا اپنی مرض میں اضافہ کر بیٹھے گا؟ کیا خیال ہے؟ دوائی اتنی مقدار جتنا کہ بتایا گیا شفا کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ مرض کے لیے ہے. دوائی تو ایک ہی ہے نا، سبحان اللہ. تو ہر چیز میں کوئی بھی چیز جب اپنے حد سے گزر جاتی ہے تو پھر ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. عبادات میں اہل بدعت کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ حد سے گزر گئے عبادت میں. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے چاہتے نئی عبادات، یعنی جو سنت سے ثابت عبادات ہیں، وہ ان کو پوری نہیں ہوئی، کم پڑی ہے، اور آگے بڑھتے گئے، اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ شریعت پار کر گئے، بدعت کے دلدل میں غرق ہوئے. اچھا، کس چیز سے منع کیا گیا؟ اب ذرا پتہ چلے ہمیں کون سے سوال ہے جس سے منع کیا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں المنهي عنه في الحديث ما كان من مسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سوالات سے منع کیا گیا جن سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا سبب بن جاتی. وترتب عليه ايجاب شيء فيه مشقه كبيره وقد لا يستطاع، یا کوئی ایسی چیز کے واجب کرنے کے سبب بنتے یہ کثرت سوالات جو مشقت کا باعث بنتا ہے، یا واجب یا فرض، اور لوگ اسے بجا لا بھی نہ سکتے، اس پہ طاقت بھی نہ رکھتے. کل حج کل عام، جیسا کہ حج ہر سال میں. والمنہی عنہ بعد زمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد جن سے والا زمانہ کیا گیا ما کان فیہ تکلف و تنطع, جس میں تکلف اور تنطع ہر سے گزرنا ہو, وہ اشتغال بہ اما ہو اہم من ہو, اور اس میں مشغول اپنے آپ کو مصروف کر دینا اس چیز کو چھوڑ کے جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک مسئلہ ایک بحث چڑھ جاتی ہے, موضوع پہ مسئلہ کرنا, بحث چڑھ گئی, لگے بیٹھے ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے دس گھنٹے, آج مسئلہ نہیں ہو کل پرسوں, کثرت مسائل اور کثرت وقت جو آپ ضائع کر رہے ہیں ان مسائل میں, بہت سارے اہم چیزیں جو آپ چھوڑ رہے ہیں جس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگرچہ موضوع مسئلہ کرنا بھی شرعی مسئلہ ہے, لیکن جب مسئلہ دلیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور قول بات واضح ہو جائے اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا فلان امام نے یہ کیا تھا, فلان امام نے وہ کیا تھا, بھائی اس امام کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی, فلان امام نے اس مسئلے کو یوں سمجھا ہے, وہ نبی تو نہیں ہے نا, امام ہے, غلطی کا امکان ہے, معصوم نہیں ہے, آپ اس میں حدیث رکھی جا رہی ہیں, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے مسئلے کو. کتنے پھر میرے یہ سوال ہے, اچھا پھر اس کا جواب کیا, اچھا پھر اس کا جواب کیا ہے. ایسے سوالات ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اور ایسے لوگ زبزبے کا شکار ہوتے ہیں, بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. ایک دم مسئلہ سمجھا دیا ہے, کیوں نہیں سمجھ رہے. بعض لوگ ایک ہی سوال دس مرتبہ کرتے ہیں, پہلے جواب دیا سمجھا, ہاں سمجھ آ گیا ٹھیک ہے الحمدللہ, دوسرے دن پھر سوال کیا, لیکن جب لیکن بڑے مسئلہ کر دیتا ہے, اس نے کسی اور سے پوچھا نا پھر لیکن آ گیا, لیکن فلان کہتے یار ایسی بات ہے, یار سمجھائے ہے دلیل کے ساتھ سمجھائے نا, یا اپنی بات کی ہے, نہیں دلیل تو تھی, اس نے کیا دلیل پیش کی, کہتے ہو کہتے ہیں فلان عالم نے کہا ہے. میں نے کہا فلان عالم حدیث کے سامنے کوئی کام کرتا ہے, یا فلان امام کا قول لے کے آتا ہے, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی بات بنتی ہے, ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. تیسرے دن پھر فون آیا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی حدیث ہے, تو پھر حدیث پہلے سے کہاں تھی کہ بھول گئے تھے, جی بتاؤ حدیث, حدیث بتائی, بھائی یہ حدیث ضعیف ہے. چوتھے دن پھر فون آیا, کہتے ہیں حدیث آپ لوگوں کے نزدیک ضعیف, ان کے نزدیک تو ٹھیک تھی نا, صحیح حدیث تھی ان کے نزدیک. میرے بھائی ایک مسئلے کو توڑ دیتے جا رہے ہیں, اب ان کے نزدیک ٹھیک تھی, ان کے نزدیک وہ کون ہے جن کے نزدیک تھی, محدثین تھے. پھر حدیث کے قاعدے اسے سمجھاؤ اور بتاؤ قواعد محدثین کیا ہے, صحیح تضعیف کے کیا قاعدے ہیں, کس کے نزدیک صحیح ہوگی تو مان لیجیے کس نے ضعیف. ایسے لوگ کبھی سدھریں گے میرے بھائی, جب آپ کو یا تو آپ شروع سے فقہ نہ سمجھیں جسے آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تحقیق نہ کرو, تحقیق کا باب اور ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے, اپنے آپ کو ہلاکت ڈالنے کے مترادف ہے. جہاں پر آپ کو قرآن کی آیت حدیث اور سلف کے اقوال بیان کر دیے ہیں, بات ختم ہے, کیا مسئلہ ہے. اگر اجتہادی مسئلہ ہے اور قول راجح مرجوح تو ہے, لیکن خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اکثر سوال کرتے ہیں, بے رقوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنا چاہیے چھوڑنا چاہیے, ایک مرتبہ سمجھایا دل کے ساتھ سمجھ آ گئی الحمدللہ. پھر کسی درس میں ملے شیخ صاحب آپ نے دلیل بیان نہیں کی, میں دلیل تو بیان کی تھی, کہتی ہے تو ان کی دلیل, میں کہ ہمارے بھی یہی دلیل ہے. اچھا پھر ملا شیخ صاحب لیکن ہاتھ سینے پہ باندھے کوئی حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے مجھے پتہ ہے اس حدیث میں, حدیث میں یہ کہا کہ ہاتھ چھوڑ دے, آپ کی بات ٹھیک ہے. پھر اگلی ملاقات میں یار کیا ہو رہا ہے, میں نے یہ بھی کہہ دیا بھائی اگر آپ ہاتھ چھوڑنا پسند کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں, اپنی منمانی نہیں, خواہش نفس نہیں, اگر آپ کو نصوص کے شریعت کے نصوص کی روشنی میں اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فتقوا اللہ ما استطعتم, آپ کی استطاعت آپ کی سمجھ ایسے, تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, تقوی آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہے تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک عالم کا قول ہے, رسول جماعت کے عالم کا قول ہے, فالو کرے اسے. کتنی یار حق تو ایک ہی ہوتا ہے نا, دو تو نہیں ہوتے نا, یار حق تو ایک ہوتا ہے, جب سمجھ نہیں رہے آپ میرے نزدیک یہ حق, آپ کے نزدیک وہ ہے تو پھر میں کیا کروں, میرا تقوی مجھے اجازت نہیں دیتا, آپ کا تقوی آپ کو اجازت دیتا تو پھر آپ کریں, نہیں مجھے تو بقوا میں پتہ نہیں کیا کروں. اب نماز تو پڑھو گے, اب یا تو ہاتھ سینے پر رکھو یا چھوڑ دو گے, بیچ بیچ کا راستہ تو نہیں ہے نا. میں تو ہاتھ سینے پہ رکھتا ہوں, آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ رکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے زبزب سے نکل جائے. پھر ہفتے کے بعد میں نے کہتا ہے میں رکھنا شروع کیا, پھر لوگوں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے پاس آپ کا حل نہیں ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں. اب کسی اور کے پاس جاؤ جو شاید آپ کا مسئلہ حل کر سکے, لیکن وہ کام کرو جو دل سے اطمینان ہو. رحمک اللہ, بشرطے کہ نصوص کی روشنی میں, خواہش نفس نہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ خیر کرنا چاہتے, خیر پہ عمل کرنا چاہتے, راستے بھی آپ کو دکھا دے گئے, اب پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر میں کیا کروں؟ کیوں بھی اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو؟ یہ مسئلہ پریشانی کا ہے نہیں, قوی اختلاف ہے اس میں علماء کا. دونوں کے پاس دلائل ہیں, صحیح دلائل ہیں, سمجھنے میں فرق ہو گیا ہے, اور واضح دلیل ہے ہی نہیں. کسی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ وسلم کے ہاتھ سینے پہ تھے یا چھوڑ دیے تھے, معاملہ ختم تھا. اور آپ بھی اہل حدیث ہیں, میں بھی اہل حدیث ہوں, ہم سب نصوص کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. آپ کو یہ راستہ صحیح لگتا ہے, آپ کے علماء نے یوں سمجھا ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد نہیں ملا مجھے, اللہ علم کیا اس نے کیا ہے. الغرض, تو ایسے مسائل جو ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, اور کثرت سے مسائل جو اس طریقے کے ہوں پریشانی کا باعث میں. ہاں, آپ کو مسئلہ ہے, عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے, آپ پوچھتے ہیں, آپ کو سمجھایا گیا ہے, آپ یہاں پر بھی بات کیا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے, ایک مسئلہ ہے, سمجھایا گیا, عرش پر مستوی ہے, دلائل کی روشنی میں, قرآن, احادیث, سلف کے اقوال, اور کئی کوٹنگ کتابوں سے. واللہ جو حق چاہتا ہے نا, اس کے سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. ہزار سے زیادہ آیات ہیں, کئی احادیث ہیں, واضح احادیث ہیں, سلف کے اقوال ہیں, واضح اقوال ہیں. یہاں تک کہ سلف نے منع کیا کہ ایسے سوال کرنے نہیں چاہیے, کیفیت کیوں پوچھتے ہو؟ یہ کیفیت ہر جگہ موجود ہے, کیسے موجود ہے. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آئی, لیکن بعض ہیں نا قطاع اطرک, جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ صوفی قطاع اطرک ہیں, ڈکیت ہیں, لٹے رہے ہیں, راستہ رولٹے تھے اہل ایمان کا, کیونکہ زبزبے کا شکار بنا دیتے, پریشان کر دیتے. ایسے مسائل میں شیطان بھی, یاد رکھیں, ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اہل بدعت ہیں, جو آپ کو اس حق راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں. شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے, اور دن وسوسہ بھی کرتا ہے, کبھی موقع نہ دیں, اپنی یہ کان بند کر دیں, جو بھی آپ کو اس کے خلاف بات کرنا کان بند کر دیں. یہاں پر بحث و بحث کی ضرورت نہیں ہے, یہ حق ہے, اور عقیدہ کا مسئلہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے مسئلہ ہے. اتنی زیادہ نصوص کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکا تو پھر کبھی جھکنے والا نہیں بتاؤں میں آپ کو, کیونکہ جو باقی نصوص ہیں وہ واللہ واضح نہیں ہے. یہ واضح نصوص ہے جس میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ علیہ شان ہے, اللہ تعالیٰ بلند پھر علوم ہے, اور جو جس جن نصوص میں اندیشہ ہے, معیت ہے, یا قرب کا معنی ہے, جس میں نے بیان کیا کئی مرتبہ, ایک سے زیادہ معنی ہے, اور متشابہ آیات میں سے محکم آیات یہی ہیں, محکم نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. برا تو ان مسائل میں الجھنے سے گریز کریں. ساتویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم, ابن رجب اس حدیث کے تعلق سے جامع العلوم والحکم میں فرماتے ہیں, وقد انقسم الناس فی هذا الباب اقساما, سوال کے تعلق سے لوگوں کے کئی قسمیں ہیں. کثرت سے سوال کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, اب کثرت سوال کی دو قسمیں ہیں, پہلے سمجھا دوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سوالوں سے منع کیا گیا جن سے حرام, جن سے حلال حرام ہو جاتا, یا کوئی جائز چیز واجب ہو جاتی. مسئلہ ہے نا, مشقت ہے دونوں میں کہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد ان کثرت مسائل سے منع کیا گیا ہے جو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں, اور جن میں کوئی خیر نہیں ہے, جن کی وجہ سے امت میں انتشار, امت میں تفرقے, آپس میں جھگڑا, بغض, نفرت, تحصیل لا حاصل, صرف اپنی منمانی کرنے کے لیے قرآن کے آیت کو آیت سے مارا جاتا ہے, حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے, آگے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا, صرف سوائے بغض و نفرت کے تفرقے کے کچھ ہوتا نہیں ہے. شیخ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کی شرح میں, وقد انقسم الناس فی هذا الباب اقساما, کئی قسمیں ہیں. فمن اتباع اہل الحدیث, الحدیث کے اتباع میں سے بعض نے, من سد باب المسائل, کہ سوائل کرنے ہی نہیں, بات ہی ختم ہے, مسائل بند, دروازہ بند, حتی قل فقہ و علمہ بحدود ما انزل اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ اس کا علم اور فقہ سمجھ کم ہو گئی جو اللہ تعالی نازل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حد نازل کی ہیں, تو علم میں کمی ہوئی, کہ سارے مسائل بند, دروازے بند کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. وصار حامل فقہ غیر فقیہ, اور فقہ کا حامل تو ہے لیکن فقیہ نہیں ہے, اجتہاد درجے تک نہ پہنچ سکا, نیچے رہا. بعض اہل حدیث میں سے بعض جنہوں نے کہا کہ جتنی مسائل ہیں, کوئی کسی قسم کے مسائل میں الجھنا, کسی مثل کے مسائل جو جو حدیث میں اقرا میں آگے وہی کافی ہے, اس سے آگے مسائل بات کرنا جائز نہیں کسی صورت میں بھی. جیسا فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری قسم کے لوگ ومن فقہاء اہل الرأی, اہل رائے میں سے, من توسع فی تولید المسائل قبل وقوعها, جو توسع کے مسائل میں, مسئلہ ہوا نہیں ابھی واقع نہیں ہوا, واقع ہونے سے پہلے اچھا اگر یہ ایسے ہوتا تو کیا کریں, اچھا اگر ایسے ہوتا تو کیا کریں, اگر اچھا ایسے ہوتا تو کیا کریں, قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع, جو عادة ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, خیالی مسئلے بیچ میں آ گئے, خیالی مسئلے. واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك, اور جواب دینے میں بھی انہوں نے تکلف کیا جو فقہا تھے. وكثرت الخصومات فيه الجدال والجدال عليه, اس میں پھر زیادہ تر جب ایک مسئلہ آیا ہی نہیں آپ اس میں فتویٰ دیتے ہیں, اس میں اختلاف ہوگا کہ نہیں, کثر سے ہوگا کہ نہیں, پھر جھگڑا ہوگا کہ نہیں, جدال بحث بحث سے ہوگا کہ نہیں. حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب واستقر فيها بسبب الاهواء والشحناء والعداوه والبغضاء, یہاں تک کہ ایسے مسائل میں الجھنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوئی, دوریاں ہوئیں, اور اس کے بعد خواہشات نفس کا دروازہ کھل گیا. واختر ذلك كثيرا بنيه المغالبه, اور اکثر ان مسائل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں غالب ہو جاؤں دوسرے پر. وطلب العلو والمباهات وصرف وجوه الناس, مغالبہ غلبہ میرا ہو, میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ نیت ہوتی ہے. دوسروں پر میں اپنے علم کی طاقت سے بلند ہوں اور ان کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنا علم ہے, تاکہ لوگ اپنے رخ اسی کی طرف کر لیں. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون, اس کی مذمت کی علماء ربانیون نے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. ودلت السنة على قبحه وتحريمه, اور سنت نے بھی دلیل ہے اس کی قباحت اور حرمت کی کہ یہ حرام ہے. واما فقهاء اهل الحديث العاملون به, اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ پہلا گروہ نے بالکل دروازہ بند کر دیا, یہ الحدیث میں سے تھے, صحیح منہج پہ تھے لیکن یہاں پہ غلطی ہو گئی اس معاملے میں. دوسرا اہل رائے میں سے تھے, لبدع میں سے یہ بھی نہیں تھے, کیونکہ اہل سنت ہی اہل بدعت تھے. اہل سنت میں سے اب یہ دو گروہ ہیں جو فقہ کی کتابوں میں کثرت سے مسائل موجود ہیں, یہ نہیں کسی اہل بدع میں سے, اہل رائے اہل سنت میں سے سمجھے جاتے تھے, بدعت میں سے نہیں, الا کہ ان کی بدعت جو ہے ان کو دور لے جائے سنت سے. لیکن عمومی طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, بدعت میں ان کا شمار نہیں ہوتا. مرجئۃ الفقہاء ان کی غلطی ہے, جس غلطی کے باوجود بھی انہیں سنت میں شامل کر دیا گیا ہے, باقی جو باتیں منسوب تھیں ان کی طرف خروج کی یا دوسری باتیں ان سے یا خلق القرآن کی بات جو منسوب تھی امام بحر رحمۃ اللہ کی طرف, وہ اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ وہ ان سے رجوع کر چکے ہیں جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے. الغرض تو تیسرا گروہ وما فقہاء اہل الحدیث العاملون به, وہ فقہ الحدیث جو عمل کرنے والے ہیں. فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل, اب سنیں انہوں نے کیا کیا جو تیسرا گروہ ہے, ان کے زیادہ تر سوچ, ان کی ہمت اس چیز پر صرف ہوئی, کس چیز پر؟ معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل, اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کلام میں معنی کو سمجھنا. وما يفسره, وہ جو اس کی تفسیر کرے, من السنن الصحیحة, صحیح حدیث میں سے, قرآن مجید کا اہتمام صحیح حدیث سے سمجھنا. وکلام الصحابة والتابعین هم بإحسان, اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی اقوال اور ان کے اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ کے اقوال, کس میں؟ تفسیر قرآن میں, قرآن کو معنی سمجھنے کے لیے. وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قرآن کے اہتمام اس طریقے سے کرنا ہے اور حدیث کے اہتمام صرف سنت کے اہتمام کیسے کرنا ہے. وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها, صحیح اور ضعیف و الگ الگ کرنا, اس پر ان کے جد و جہد تھی. ثم التفقه فيها وتفهمها, وپھر میں سمجھنا، ان کو سمجھنا، والوقوف على معانيها، ان کے معنی اور وقوف کرنا، ثم معرفت کلام الصحابہ والتابعین لهم بإحسان، اور پھر صحابہ کرام اور تابعین لهم بإحسان، جو ان کے احسان سے اتباع کرنے والے ہیں، ان کی کلام کو جاننا، باتوں کو جاننا، فی انواع العلوم من التفسیر والحدیث ومسائل الحلال والحرام، تفسیر میں، حدیث میں، اور حلال والحرام کے مسائل میں، واصول السنة والزهد والرقائق، واصول السنة زهد والرقائق میں بھی، رقائق یعنی دل کو نرم کرنے والی چیزیں جو ہیں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی، یعنی شریعت کے سارے امور میں ان کے اہتمام کی چیز کا تھا، السنة والجماعت اور الحدیث علماء کا، جو باعمل ہیں، جو حق پر قائم ہیں، قرآن، حدیث اور فہم سلف، یہ تین مختصر ہیں، یہ تین چیزیں تھیں اس پر قائم تھے، جن مسائل کا ذکر ان کے اندر ہوتا فوراً مان لیتے، اور جن مسائل کا ذکر ان کے اندر نہ ہوتا، اگر مسئلہ درپیش آ جاتا تو پھر اس کا جواب ڈھونڈتے، کہاں کہاں سے ڈھونڈتے، قرآن، صحیح حدیث، سلف کے اقوال. وهذا هو طريقة الإمام أحمد، وهي طريقة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه كرها، ومن وافقهم من علماء الحديث، وافقت كلمة علماء الحديث مثل الربانيين، جو ربانيين حق بره، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بحديث من أهل الرأي، اور اس کام کے لیے وقت صرف کرنا، جد و جہد کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور زیادہ خیر کا باعث ہے اس کام سے جو اہل رائے نے ایجاد کیا، مما لا ينتفع به ولا يقع، جس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، نفع بھی نہیں ہوتا، اور وہ حقیقت واقع بھی نہیں ہوتے مسئلے، وانما يورث التجادل، بلکہ ان کا جو اہل رائے کا معاملہ تھا اس میں جدال واقع ہو جاتا ہے، والخصومات، اور جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، والجدال وكثرة القيل والقال، وبحث وباحث ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. وكان الامام احمد كثيرا اذا سئل عن شيء من المسائل المولدات، محمد حمد رحمۃ اللہ، جب یہ سوال کیا جاتا ہے ایسے مسائل کے تعلق سے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، التي لا تقع، جو واقع بھی نہیں ہوئے، يقول دعونا من هذه المسائل المحدثه، ہمیں ان محدثه نئی ایجاد کرنے مسائل سے چھوڑو، یہ مسئلہ جب واقع نہیں ہوا تو تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے اس کے بارے میں پوچھو، اس کا جواب ہے انشاءاللہ، لیکن جو مسئلہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اگر ایسے ہوگا تو میں کیا کروں، جب ہوگا پھر آنا، اب اگر ہوگا تو میں تمہیں کیا بتاؤں، سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، بعض فقہ کی کتابوں میں واللہ عقل حیران ہوتی ہے. اب اگر امامت کے باب میں دیکھیں، مثال کے طور پہ دیتا ہوں، امامت کے باب میں دو لوگ آئے ہیں، چار لوگ ہیں، اب امامت کرانی، کون امامت کرے گا؟ احفظهم لکتاب اللہ، برابر ہو گئے سنت میں، برابر ہو گئے عمر میں، عمر میں برابر ہو گئے، برابر ہو گئے، برابر ہو گئے، برابر. اللہ کے بندے، کسی کو آگے کر دو، برابر ہو گئے تو. بعض فقہا نے ایسی بات کی ہے، میں یہاں پہ اللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے، اتنے دور تک چلے گئے، مسئلہ واقع نہیں ہوا، یہاں تک بھی کہا کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو آگے کرو، بیوی کے بیچارے گھر میں سو رہی ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی اس کو پوچھ، بھائی اچھا کس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، اس کا تعلق ہے امامت سے، مجھے بتاؤ اس کے امامت سے کیا تعلق ہے. کہتے ہیں جس کی بیوی خوبصورت ہو وہ باہر دوسرے عورتوں کو نہیں دیکھتا، اس لیے اس کے غفر بسر زیادہ ہے، تو زیادہ متقل اس کو آگے کرو. غلط ہے نا، یہ واقعہ کہاں ٹھیک ہے، نہیں نہیں یہ کتاب میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے بڑھ کر بھی آگے اور بھی چلے گئے، آگے نہیں جاتا، یہاں تک کافی ہے. لیکن عجب بات ہے واللہ، کثرت مسائل، اگر یہ مسئلے ممکن ہوتے تو حدیث میں نہ آ جاتا، حدیث میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے، اگر برابر ہوتی ہے کسی کو آگے کر دو، کیا مشکل پڑتی ہے بھائی، اب آگے جانے کی ضرورت کیوں پڑی، جب آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید آگے نہیں فرمایا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت ہے اس میں، آپ زحمت کا باعث کیوں بن رہے، وجہ کیا ہے؟ اگر ہوتا، اگر ہوتا، اگر ہوتا، جو نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا، ناممکن ہے، اور اللہ اس پہ عمل کرنا بھی پوچھے ان سے جن کی کتاب یہ فقہ کتاب میں موجود ہے ان سے پوچھیں کبھی اس پہ عمل بھی کیا ایک مرتبہ، لیکن پڑھاتے آج بھی اپنی مدارس میں، واللہ آج بھی پڑھا رہے ہیں، آج بھی یہ پڑھایا جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں الی ان قال، ابن رجب حنبلہ کی بات قول کرتے ہوئے، ومن سلک طریقۃ طلب العلم، وہ جس نے طلب علم کا راستہ اختیار کیا، علی ما ذکرہ، جیسے ہم نے بیان کیا، تمکن من فہم جواب الحوادث الواقعۃ غالبا، وہ ان شاء اللہ جو واقعے، جو مسئلے واقع ہو جاتے ہیں، درپیش ہو جاتے ہیں، ان کا جواب اسے ضرور مل جائے گا قرآن سنت کی روشنی میں، کیونکہ اس کے پاس علم بیک گراؤنڈ ہے، قرآن سنت کی روشنی ہے، سلف کے اقوال کی روشنی ہے، اس روشنی کی حدود میں جواب آپ کو ضرور ملے گا. اور ایسا طالب علم جواب دے ہی دیتا ہے، یا کیا کہتے ہیں اللہ اعلم، کیا جواب دینا لازمی ہے ہر مسئلے میں؟ یہ کس نے کہا؟ جواب اگر آپ کو مل گیا تو بتائیں قرآن سنت کی روشنی، سلف اقوال کی روشنی، اگر نہیں ہے جواب تو کہو اللہ اعلم وفوق کل ذی علم علیم. یہ کس نے کہا کہ آپ کے علم آپ کے حد تک رک جاتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی عالم نہیں؟ کس نے کہا؟ لأن اصولها توجد في تلك الاصول المشار اليها، کیونکہ ان ہر مسئلے کے اصول جو ہیں، جو واقع ہوتے ہیں، اس کا اصل آپ کو ضرور ملے گا قرآن سنت کی روشنی میں. ولا بد ان يكون سلوك هذا الطريق خلف ائمه اهله، اور یہ لازم شرط ہے یہاں پہ، یہ لازم ہے کہ اگر اس راستے اختیار کرنا ہے پھر اس راستے کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کے راستے اختیار کرنا پڑے گا. کون ہے؟ المجمع على هدايات ودرايتهم، جن کی ہدایت اور درایت اور علم پر اجماع ہے امت کا، کالشافعی، جیسے امام شافعی ہیں، و احمد و اسحاق و ابی عبید و من سلک مسلکہم، اور ان کے راستے پر چلنے والے. فإن من ادعى سلوک هذا الطریق على غیر طریقهم، اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کے راستے پر چلتا ہوں، حقیقت کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، وقع فی مفاوز و مہالک، تو وہ بہت ساری بھول بھلائیوں میں اور گمراہیوں میں اور ہلاکت میں، بہت سے ہلاکتوں میں گر جاتا ہے. واخذ بما لا يجوز الاخذ به، اور یہ چیز وہ لیتا ہے جس کا لینا جائز نہیں ہے. وترك ما يجب العمل به، اور اسے وہ چیز چھوٹ جاتی ہے جس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. وملاك الامر كله، اور اس پوری چیز کا جو ملاک ہے، جو نچوڑ ہے، ان يقصد بذلك وجه الله، طالب علم کسی مسئلے کا فتویٰ دینا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے سب اب قرآن سنت اور سلف کے اقوال کے پاس ہے، روشنی ہے اس کے پاس الحمدللہ، لیکن اگر جواب دے رہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھے، ان یقصد بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت، یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں بات دل میں آنی چاہیے دیکھو میں ہر جواب دیتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، دیکھو کہنے میں سے کیسے میرے تابع بنے بیٹھے، نہیں واللہ یاد رکھے کبھی بھی یہ گمان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں توفیق دی کس نے ہے؟ اگر تم آج اس قابل ہو کہ تم سوال کا جواب دے سک رہے ہو تو کرم تو اسی کا ہے نا جسے تمہیں توفیق دی ہے، تمہارے اس میں کیا کمال ہے؟ محنت کرنا، سب محنت کرتے ہیں، جد جہد سب کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں امت میں کتنی بخاری ہے؟ امام بخاری کتنی ہے؟ ایک ہے. محدثین کتنی تھے؟ بہت زیادہ تھے، ایک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، محنت سب نے کی ہے. اور جو دل سے محنت کرتا ہے نا، جسم کے ساتھ، دل پہلے، اخلاص نیت کے ساتھ، جو ایک بلشت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ نہیں کرے کہ دوسروں کی نیت میں کھوٹتا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہیے، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو سب سے پہلے وملاک ذلک کلہ، نچوڑ یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لے، والتقرب الیہ، اخلاص نیت اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کہ عبادت سمجھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. بمعرفت ما انزل علی رسولہ، اخلاص نیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی نیت ہے. تیسرے نمبر پہ کیسے ہوگا؟ بمعرفت ما انزل علی رسولہ، علم بھی لازمی ہے نا، تقوی بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی نیت بھی ہے، لیکن علم نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ معرفت ہے نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ بھی جاننا لازم، معرفت ما انزل علی رسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، قرآن سے حدیث کا علم بھی ہو. وہ سلوک طریق ہی، اس راستے کو چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے. والعمل بذلك، اور عمل بھی کرنا ہے. ودعاء الخلق الیہ، دعوت دینی لوگوں کو، علم حاصل کیا ہے، عمل سے قاصر ہے، کوئی فائدہ نہیں. اخلاص نیت، اللہ تعالیٰ نزدیکی کی نیت، علم بھی ہے، عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے نہیں. اچھا عمل ہے لیکن اپنی منمانی، اپنی مرضی سے نہیں، سلوک الطریق، منہج، صحیح منہج ہونا چاہیے. یہ ہو گیا، لوگوں کی طرف، لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلاتا پھر بھی غلط ہے، دعوت دینی ہے. کیونکہ یہ علم آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ علم جو آپ نے حاصل کیا ہے یہ مال وراثت نہیں ہے، جو آپ کی ملکیت ہو، جس کو دیں جس کو نہ دیں آپ کی مرضی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، اب اس نور کو آپ نے آگے پھیلانا ہے. یاد رکھیں جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ اس نور کو کبھی روک نہیں سکتا. یاد رکھیں ومن کان کذالک، اور جو یہ راستہ اختیار کرے گا، ایسا رہے گا، وفقہ اللہ، نمبر ایک اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، وسددہ والہمہ رشدہ وعلمہ ما لم یکن یعلم. شروع سے جو یہ راستہ اختیار کرے گا ساری اس میں خوبیاں آ گئیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا ملے گا؟ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سداد صحیح راستہ اختیار کرنا، حق کو پا لینا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وعلمہ رشدہ، اسے ایسا الہام ہوگا کہ وہ انشاءاللہ ہر مسئلے میں، ہر مصیبت میں صحیح راستہ اختیار کرے گا. وعلمہ ما لم یکن یعلم، اور علم میں بھی ترقی اور اضافہ، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وکان من العلماء الممدوحین، اور ایسے علماء میں سے ہو جائے گا جن کی مدح کی تعریف کی جاتی ہے. فی کتاب اللہ، کس نے تعریف کی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن مجید میں، یہ ان میں سے ہوگا. فی قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے زیادہ؟ علماء، اہل علم جو ہے. ومن الراسخين في العلم، چھٹے نمبر پہ، اور ان علماء میں سے جو راسخین فی العلم ہے. اللہ اکبر. الى ان قال، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابن رجب حنبلی کی بات نقل کر رہے ہیں شیخ ابن حسن حفظہ اللہ. وفی الجملة فمن امتثل ما امر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جملة جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، فی هذا الحديث، اس حدیث میں، وانتهى عما نهى عنه، جس چیز سے منع کیا اسے رک گیا، وكان مشتغلا بذلك عن غيره، اور اسی پہ عمل کرتا رہا، حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے نجات حاصل کر لی. ومن خالف ذلك، جو اس کی مخالفت کی، جس نے اس کی مخالفت کی، واشتغل بخواطره وما يستحسنه، اور اپنی خواہشات، اپنی خواطر، اپنی جو سوچی ہوتی ہے اس پہ عمل کرتا رہا، جو اسے پسند ہے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، وقع فيما حذر منه نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس چیز میں واقع ہوا جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. من حال اہل الكتاب، یہ اہل کتاب کی حالت تھی، ویسے اس کی حالت ہو جائے گی، یہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا اسی راستے اختیار کرتے ہوئے، یعنی ہلاکت میں. الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم، جو ہلاک ہوئے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. وعدم انقیاد مطاعت من رسلهم، اور اپنے رسولوں کی فرم بردار اطاعت اور انقیاد کو چھوڑنے کی وجہ سے. آٹھویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مما استفاد من حدیث کے بعض اہم فوائد. نمبر ایک، وجوب ترک کل ما حرمه اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کو چھوڑنا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اسے رک جانا واجب ہے، اسے چھوڑنا واجب ہے. نمبر دو، وجوب الاتیان بکل ما اوجبہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر اس چیز کو بجا لانا واجب ہے جس کا حکم، جسے یا جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہو. نمبر تین، التحذير من الوقوع فيما وقع فيه اهل الكتاب، جس چیز میں اہل کتاب واقع تھے اس چیز سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا. مما كان سبب في هلاكهم، جو ان کی ہلاکت کا سبب بنا، یہ بھی ہمیں اس حدیث سے پیغام ملتا ہے. نمبر چار، انه لا يجب على الانسان اكثر مما يستطيع، کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہوتا، کسی انسان پر اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر واجب نہیں ہوتا. نمبر پانچ، ان من عجز عن بعض المأمور كفاه ان ياتي بما قدر عليه منه، جو بعض مأمورات یا احکام سے عاجز ہو جائے تو ان میں سے وہ بجا لے جس پر وہ قادر ہے، جن چیز کا یا جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں سے وہی بجا لے جس پر وہ قادر ہے. نمبر 6، الاقتصار فی المسائل على ما يحتاج الیہ، جن مسائل کی حاجت ہے، ضرورت ہے، انہیں مسائل پر اقتصار کرنا. وترک التنطع والتکلف فی المسائل، اور مسائل سوال کرنے میں حد سے گزرنے سے گریز کرنا. وہ کون سے مسئلے جو جائز ہیں؟ چند میں نے ذکر کیا. ایک استاد اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں امتحان کے لیے، کثرت سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے یہ حرام ہے، اسے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہلاکت کا باعث بن رہے ہیں یا نجات کا باعث بن رہے ہیں؟ ایک طالب علم سوال کرتا ہے بار بار مسئلے کو سمجھنے کے لیے، جائز ہے اس کے لیے؟ جائز ہے، بشرط ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے. اگر سمجھ لیا ہے اس نے اور اب وہ صرف شیخ کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ایک عالم سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، پانچویں سے پوچھا، کیوں بار بار پوچھ رہا ہے؟ کہیں پر اسے کوئی کہیں بھی آسانی مل جائے تاکہ وہ آسان راستہ اختیار کرے. یہ سوال کثرت سے جائز نہیں ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ کو دو علماء کے قول میں اختلاف نظر آ رہا ہے، آپ نصوص ڈھونڈتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں ایک نتیجے میں پہنچنے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے علم کے لیے. لیکن آپ صرف آسان راستہ نکالنے کے لیے کہ میں کوئی آسان راستہ نکل آئے، یا ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کے قول سے مارنا، یہ بات جائز نہیں ہے. مناقشے کے لیے، جیسے کہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، سوال اٹھتے ہیں ڈسکشن میں فائدے کے لیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس برکت میں ترقی ہوتی ہے. ڈائلاگ کی صورت میں آپ سوال جواب کرتے ہیں کسی مسئلے کو آسان کرنے کے لیے، جائز ہے. یعنی اس میں ضابط کیا ہے؟ ہلاکت، جو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں شرعاً و حقیقتاً، اسے گریز کریں. یہ 6 بعض اہم پیغام تھے جو اس حدیث میں سے شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. ایک اور پیغام ہے آخر میں بیان کرتے ہوئے، ان 6 میں ایڈ کر لیتے ہیں جو اہم پیغام ہے. اس حدیث میں منکرین حدیث کا رد ہے. کہاں سے؟ مانے تو بنو بس یا دونوں میں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جو میں تمہیں حکم دوں یا جس چیز سے میں تمہیں منع کروں. یعنی حدیث بھی شامل ہے کہ نہیں؟ میں سے مراد قرآن مجید ہے کیا؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے یا حدیث بھی فرماتے تھے؟ اس میں دونوں شامل ہیں. جیسے کہ قرآن کے احکامات ہیں ویسے حدیث کے احکامات، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.